گلوبل مارچ ٹو بیت المقدس یوم الارض پر صہیونی حکومت کے خلاف وسیع عالمی ریلی اور مظاہرے کی تیاری. بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف عوام کے مظاہرے, سعودی و بحرینی فوجیوں کی بربریت. صدر کے خلاف صرف حکام کو خط نہیں لکھا جائے گا, پاکستان سپریم کورٹ کو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین, السلام علیکم. خبر نامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر خدمت ہے. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir. لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیں. مختلف فلسطینی تنظیموں نے 30 مارچ کو یوم الارض کی مناسبت سے مقبوضہ فلسطین کی سرحدوں پر غاصب صہیونی حکومت کے خلاف وسیع تر مظاہروں کی تیاری شروع کر دی ہے, جبکہ اس دن گلوبل مارچ ٹو بیت المقدس میں شرکت کے لیے ایشیائی کارواں ہندوستان سے روانہ ہو کے پاکستان ہوتا ہوا ایران پہنچ چکا ہے.
فلسطینی عوام اور طلبہ برادری گلوبل مارچ ٹو بیت المقدس کی زبردست تیاریاں کر رہی ہے. گلوبل مارچ ٹو بیت المقدس کی فلسطینی کمیٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم گلوبل مارچ ٹو بیت المقدس میں شرکت کے لیے پوری طرح تیار ہے. ابو حلبیہ نے کہا کہ گلوبل مارچ ٹو بیت المقدس میں دنیا کے 5 براعظموں کے لوگ شریک ہوں گے اور ان کا یہ اقدام ملت فلسطین اور بیت المقدس کی جانب ایک قدم ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے عالمی کارواں کو دی جانے والی دھمکیوں کے باوجود کارواں میں شریک لوگ پرعزم ہیں اور خود کو بیت المقدس پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. غزہ کی الازہر اور الاقصی یونیورسٹیوں کے طلبہ نے بھی اپنے اجلاس میں اعلان کیا ہے کہ وہ گلوبل مارچ ٹو بیت المقدس کے نام سے آنے والے عالمی کارواں میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. غرب اردن میں سرگرم عمل فلسطینی تنظیموں نے بھی گلوبل مارچ ٹو بیت المقدس میں شمولیت کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے. نسل پرستی کی صہیونی دیوار کے خلاف جدوجہد کرنے والی تنظیم نے بھی اپنے اجلاس میں, جس کی صدارت صہیونی آبادکاری اور حائل دیوار کے فلسطینی وزیر مملکت ماہر غنیم نے کی, گلوبل مارچ ٹو بیت المقدس میں عوام کی بھرپور شرکت پر زور دیا. گلوبل مارچ ٹو بیت المقدس میں دنیا کے تمام بر اعظموں کے ہزاروں امن کارکن شرکت کر رہے ہیں جو مقبوضہ فلسطین کی سرحدوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. یہ کارواں 30 مارچ کو یوم الارض فلسطین کے موقع پر لبنان, مصر, اردن, غزہ, مغربی کنارے اور 1948 میں قبضہ کیے گئے دیگر علاقوں سے بیت المقدس کی جانب مارچ کرے گا. ادھر صہیونی فوجیوں کو تشویش ہے کہ یہ مارچ کہیں 2011 کے یوم نکبا کے موقع پر اسرائیلی سرحد پر ہونے والے صہیونیت مخالف اجتماعات میں تبدیل نہ ہو جائے. یاد رہے کہ گزشتہ سال فلسطینی پناہ گزینوں نے یوم نکبا کے موقع پر شام اور لبنان کی سرحدوں پر اسرائیل مخالف اجتماع کیا تھا, جس پر صہیونی فوجیوں نے فائرنگ کر کے 20 بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا. اسرائیل کے اس وحشیانہ حملے میں درجنوں فلسطینی زخمی بھی ہوئے تھے. اسرائیلی حکومت فلسطین پر قبضے کے بعد سے ہی فلسطینیوں کو ان کے علاقوں سے بے دخل کرنے اور ان کی اراضی اور مکانات پر زبردستی قبضہ کرنے کی پالیسی پر عمل کرتی رہی ہے, اور اس دوران اس نے مقبوضہ علاقے کے لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنے سے بھی گریز نہیں کیا ہے. اس سال القدس شریف اور مسجد الاقصی کو لاحق خطرات اور اسرائیل کی جانب سے صہیونی کالونیوں کی تعمیر میں آنے والی غیر معمولی تیزی اور عالمی اداروں کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے دنیا کے آزاد ضمیر انسانوں نے اسرائیل کے خلاف گلوبل مارچ کا فیصلہ کیا. گلوبل مارچ ٹو بیت المقدس کے ایشیائی کارواں کے اراکین نے تہران میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے پوری دنیا سے اپیل کی کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات پر احتجاج کریں اور اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کریں. گلوبل مارچ ٹو بیت المقدس میں شامل ایشیائی کارواں نے 9 مارچ کو نئی دہلی میں مہاتما گاندھی کی سمادھی سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور پاکستان کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا زمینی سرحد سے ایران میں داخل ہوا اور جمعے کی شام کو تہران پہنچا ہے. یہ کارواں ایران کے 11 صوبوں سے ہوتا ہوا ترکی میں داخل ہوگا. گلوبل مارچ ٹو بیت المقدس میں ایران, انڈونیشیا, ہندوستان, فلپائن, پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش اور جمہوریہ آذربائیجان کے علاوہ عراق, بحرین, سعودی عرب, افغانستان اور تاجکستان کے نمائندے شامل ہیں. بیت المقدس اور غزہ کا محاصرہ ختم کرانا اس کارواں کا اہم ترین نعرہ ہے. پروگرام کے مطابق گلوبل مارچ ٹو بیت المقدس کے ایشیائی کارواں کے ارکان 30 مارچ کو لبنان میں جمع ہوں گے, جبکہ یورپ سے بذریعہ ہوائی جہاز آنے والے امن کارکن اردن میں اور براعظم افریقہ سے آنے والے ارکان مصر پہنچیں گے اور بیت المقدس سے قریب ترین مقام پر ایک دوسرے سے آ ملیں گے.
حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے ترک حکام سے ملاقات کے بعد فلسطینی تنظیموں سے اتحاد کی اپیل کی ہے۔ خالد مشعل نے قاہرہ میں نامہ نگاروں سے گفتگو میں حماس و فتح کے درمیان مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حماس فلسطین میں نئے باب کا اضافہ کرنا چاہتی ہے اور تمام فلسطینی تنظیموں کو اپنے ذاتی و سیاسی نظریات کو الگ رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی اپیل کرتی ہے۔ انہوں نے اسی طرح فلسطینیوں سے اپیل کی ہے کہ مقبوضہ سرزمینوں پر خود مختار ریاست کے قیام کے لیے صہیونی حکومت کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں۔ خالد مشعل نے کہا ہے کہ حماس زیادہ سے زیادہ عالمی حمایت کے حصول کے لیے اسرائیل کے خلاف سیاسی اور تشہیراتی جدوجہد جاری رکھے گی۔ خالد مشعل نے انقرہ میں اپنے قیام کے دوران ترکی کے صدر عبداللہ گل اور وزیر اعظم رجب طیب اردوغان سے ملاقات کی ہے۔ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ایک شہید کے جنازے پر سعودی اور بحرینی فوجوں کے حملے میں ایک اور بحرینی نوجوان شہید ہو گیا ہے۔
بحرین میں دسیوں ہزار شہریوں نے مظاہرے میں جاں بحق ہونے والے ایک شہید کے جلوس جنازہ میں شرکت کی ہے۔ العالم ٹیلی ویژن کے مطابق جعفر جاسم الموالی بحرینی اور سعودی فوجیوں کی جانب سے مظاہرین اور لوگوں کے گھروں پر زہریلی آنسو گیس کی شیلنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ اس مظاہرے میں بحرینی عوام نے پرامن مظاہرین کے خلاف سعودی اور بحرینی فوجیوں کے تشدد کی مذمت کی اور آل خلیفہ حکومت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے جاسم الموالی کی موت کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اسی طرح اپنے قانونی مطالبات پورے ہونے تک مظاہرے اور احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی اور بحرینی فوجیوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر ایک بار پھر زہریلی آنسو گیس کے گولے داغے، اور رپورٹ کے مطابق جاسم الموالی کی تدفین کے بعد ایک اور شہری بھی زہریلی آنسو گیس کی وجہ سے شہید ہو گیا ہے۔ العالم ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق 27 سالہ صبری محفوظ یوسف جیل میں ایزا رسانی اور زہریلی آنسو گیس سے متاثر ہونے کے بعد زندگی کی بازی ہار گیا۔
سعودی عرب میں آل سعود کے خلاف طلبہ کے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ سعودی سیاسی کارکنوں کا کہنا ہے کہ طلبہ کے مظاہرے ہمگیر عوامی تحریک میں تبدیل ہو رہے ہیں۔
سعودی عرب میں طالبات نے ملک کے جنوب مغربی علاقوں میں یونیورسٹیوں میں تعلیمی صورتحال کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ ابہا کی کنگ خالد یونیورسٹی کی طالبات نے اپنے تازہ مظاہروں میں تعلیمی صورتحال میں بہتری کا مطالبہ کیا ہے۔ طالبات نے ابہا میں پولیس اور یونیورسٹی اساتذہ کی جانب سے طلباء کے ساتھ بدسلوکی کی بھی مذمت کی۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے ابہا کی کنگ خالد یونیورسٹی کی طالبات کے مظاہرے پر سعودی سیکورٹی اہلکاروں نے حملہ کر دیا تھا، جس میں ایک طالبہ جاں بحق اور 57 زخمی ہو گئی تھی، جس کے بعد ریاض اور جدہ سمیت پورے ملک کے طلبہ نے آل سعود کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سعودی عرب کی وزارت تعلیم نے مظاہروں کے اثرات ملک کے تمام تعلیمی اداروں تک پھیلنے سے روکنے کے لیے ایک حکم نامہ جاری کر کے اسکولوں کالجوں سمیت تمام تعلیمی اداروں کے انتظامیہ کو طلبہ کی حاضری کی اہمیت اور کلاس سے غائب رہنے کی صورت میں طلبہ کو ملنے والی سزاؤں کی ان کے سرپرستوں کو اطلاع دیے جانے کا حکم دیا ہے۔ سعودی عرب میں طلبہ کے مظاہروں میں وسعت کی سمت اشارہ کرتے ہوئے اس ملک کے سیاسی کارکن احمد محمد آل ربا نے کہا ہے کہ شرقیہ علاقے میں مظاہرے شروع ہونے کے ایک برس کے بعد طلبہ کی یہ تحریک فطری امر ہے، کیونکہ حکومت سے عوام کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یونیورسٹیوں میں شروع ہونے والا یہ احتجاجی سلسلہ سعودی عرب کے عوام کے دیگر طبقوں تک پہنچے گا۔ مصر کے الانوار اخبار کے چیف ایڈیٹر عادل الجوجری نے بھی العالم کے ساتھ ایک گفتگو میں کہا ہے کہ سعودی عرب میں طلباء کے مظاہروں کے یہ معنی ہے کہ ہمیں اس ملک میں عام مظاہروں میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا، جبکہ سعودی عرب کے اساتذہ پائلٹوں اور دیگر کئی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین، سرکاری ملازمین اور مزدوروں کے احتجاج سے شہریوں کے سیاسی آگاہی میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج آغاز میں سیاسی نہیں ہوتا بلکہ کچھ پیشہ ورانہ مطالبات سے شروع ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تیونس میں ایک پولیس اہلکار کی جانب سے بدسلوکی اور بے روزگاری کی وجہ سے محمد بو عزیزی نے خود سوزی کی اور اس کا کوئی سیاسی مطالبہ نہیں تھا، لیکن اس واقعے کے بعد پورے ملک میں انقلابی تحریک شروع ہو گئی جو آمریت کے خاتمے پر منتج ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کے احتجاج سے عوامی شعور بیدار ہوتا ہے اور پھر عوامی مظاہروں میں سیاسی مطالبات پیش کیے جانے لگتے ہیں۔
شام میں دمشق کے نزدیک فوج اور مسلح دہشت گردوں میں جھڑپ کی خبر ہے۔ دمشق سے موصلہ رپورٹ کے مطابق پیر کو دمشق کے نزدیک مازہ نامی علاقے میں فوج اور مسلح افراد کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ جھڑپ کے دوران 3 دھماکوں کی آواز بھی سنی گئی۔ یہ جھڑپ ایسی حالت میں ہوئی ہے کہ شام کے عوام نے دمشق میں سنیچر کے دن ہونے والے دھماکے کی جگہ پر اکٹھا ہو کر اس دہشت گردانہ اقدام کی مذمت کی۔ انہوں نے اپنے اس اجتماع میں اس دہشت گردانہ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے اسی طرح ملک میں جاری اصلاحات کی حمایت کی اور بیرونی مداخلت کی مخالفت پر زور دیا. یاد رہے کہ سنیچر کے روز دمشق میں 3 بم دھماکوں میں 27 افراد ہلاک اور 140 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. دھماکوں سے کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا تھا اور 10 سے زائد کاریں مکمل طور پر جل گئی تھیں، جبکہ کئی دیگر گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا. پاکستان کے وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے صدر کے خلاف سوئس حکام کو خط لکھنے سے انکار کر دیا ہے. اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے توہین عدالت کیس کے حوالے سے اپنا بیان سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے. یہ بیان وزیر اعظم کے وکیل اعتزاز احسن کے معاون بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس میں جمع کرایا، جس میں عدالت سے اس معاملے میں تحمل سے کام لینے کی درخواست کی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق 24 صفحات پر مشتمل اس جواب میں پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے سوئس عدالت کو خط لکھنے سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ ملک کے صدر کو مغربی ملک کی عدالت کے سامنے نہیں پھینکا جا سکتا. انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ وہ سوئس حکام کو خط لکھنے کے معاملہ پارلیمنٹ میں بھیج دے، کیونکہ ملک کے عوام کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اور پارلیمنٹ عوام کا نمائندہ ادارہ ہے. اس بیان میں جس پر وزیر اعظم کے دستخط ہیں، یوسف رضا گیلانی نے عدالت سے یہ بھی استدعا کی ہے کہ 8 مارچ کو ان کی غیر موجودگی میں جاری کیا جانے والا حکم نامہ واپس لیا جائے. ترجمان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران پوری دنیا میں دہشت گردی کا سب سے زیادہ نشانہ بنا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رامین مہمان پرست نے اپنے ایک بیان میں ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان وشنو پرکاش کے اس بیان کا خیر مقدم کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران اور ہندوستان مل کر ہندوستان میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعے کی ماہیت کا پتہ لگائیں اور اس سلسلے میں آپس میں تعاون کریں. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران سفارتی تعلقات کے بارے میں ویانا کنونشن کا پابند ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری طرح سنجیدہ ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رامین مہمان پرست نے ایران کے اندر صہیونی حکومت کے ایجنڈوں کے ہاتھوں ایرانی سائنسدانوں کو شہید کیے جانے کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا نشانہ بنا ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے اور تمام ملکوں کو چاہیے کہ وہ مل کر اس کے خلاف جنگ کریں. چین کی جہاز رانی کی کمپنی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ان کی کمپنی ایران کے خلاف یورپ کی پابندیوں کو بے اثر بنانے کے لیے اپنی پوری توانائی استعمال کرے گی. ایران کے تیل کی سب سے بڑی خریدار اس کمپنی کے ڈائریکٹر یان جی چونگ نے کہا ہے کہ وہ مغرب کی جانب سے عائد کردہ ایک طرفہ پابندیوں سے ایران سے تیل کی برآمدات کو متاثر نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے کہا کہ چین کے ترقیاتی و اصلاحی کمیشن نے جو انرجی کی قیمتوں کے سلسلے میں فیصلے کرتا ہے، اپنے حالیہ خصوصی اجلاس میں کہا ہے کہ ایران سے تیل کی برآمدات کی مقدار میں کسی بھی طرح کی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. چین کی وزارت خارجہ نے بھی گزشتہ دنوں کہا ہے کہ بیجنگ ایران پر پابندیوں کے خلاف ہے اور اس عمل کو غیر تعمیری سمجھتا ہے. اعداد و شمار کے مطابق ایران کا 22% تیل چین کو برآمد کیا جاتا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ چین کو سن 2012 میں اپنی ترقی کی رفتار کو قائم رکھنے کے لیے ایران سے روزانہ کم سے کم 6 لاکھ بیرل تیل کی ضرورت ہوگی. چین کے وزیر اعظم وین جیا باؤ سمیت اعلی حکام نے زور دیا ہے کہ چین ایران کے خلاف مغرب کی یک طرفہ پابندیوں کے خلاف ہے. بین الاقوامی مالی فنڈ کی سربراہ کرسٹائن لاگارڈ نے دنیا بالخصوص یورپ کے سخت اقتصادی حالات کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے حالات کے سدھار کے لیے فوری ضروری اقدام کی ضرورت پر زور دیا ہے.
نامساعد اقتصادی حالات کے بارے میں عالمی مالیاتی فنڈ کی سربراہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پورے یورپ اور خاص طور سے یورو زون کے ملکوں کو زبردست مالی بحران کا سامنا ہے اور یونان کی اقتصادی صورتحال تو دیوالیہ ہونے کی حد تک پہنچ گئی ہے. یورو زون کے سربراہ جان کلوڈ یونکر نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یورو زون نے یونان کی معاشی ترقی کے احیاء کے لیے امداد فراہم کرنے کی غرض سے کچھ نہیں کیا. یونکر نے کہا کہ یونان 5 برس سے اقتصادی جمود کا شکار چلا آ رہا ہے اور ہمیں شروع ہی میں یونان کو اقتصادی بدحالی سے بچانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنا چاہیے تھے. یورو زون کے سربراہ نے واضح کیا کہ یونان کو سن 2010 میں قرضے کے بدلے ملازمین اور پینشن حاصل کرنے والوں کی تنخواہوں میں زبردست کمی اور ٹیکسوں میں اضافے کی جو پالیسی مسلط کی گئی وہ یونان میں اقتصادی جمود کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یورپی یونین اور عالمی بینک نے یونان کے لیے دوسرے امدادی پیکج میں اس ملک کے اقتصادی جمود کو دور کرنے کے لیے بعض تدابیر مد نظر رکھی ہیں۔ فرانس، اٹلی، بیلجیم اور آسٹریا بھی یورو زون کے دوسرے ایسے ممالک ہیں جنہیں اس وقت نامساعد اقتصادی حالات کا سامنا ہے۔ فرانس میں بعض اخبارات نے ملک کے نئے صدر کو ناکام اقتصادی میراث کا وارث قرار دینا شروع کر دیا ہے۔ ادھر برطانیہ میں بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے اور نیشنل یونین آف ٹیچرز اور ایسوسی ایشن آف ٹیچرز اینڈ لیکچررز نے 28 مارچ کو ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ این یو ٹی کی سربراہ کرسٹین بلور نے کہا ہے کہ حکومت برطانیہ کو پینشن فنڈ میں کی جانے والی تبدیلیوں کے بارے میں ہماری مخالفت کا اچھی طرح سے علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی اکثر انجمنوں نے حکومت کی تجاویز پر، جن کا مطلب اساتذہ کی تنخواہوں میں زیادہ سے زیادہ کٹوتی اور کام کے اوقات میں اضافہ نیز پینشن کی رقم میں کمی شامل ہے، دستخط نہیں کیے ہیں۔ برطانیہ میں اقتصادی سروے انسٹیٹیوٹ ایٹم کلب نے بھی پیش گوئی کی ہے کہ ملک کی اقتصادی صورتحال ایک بار پھر کساد بازاری کی طرف جائے گی۔ برطانیہ کی تقریباً 40% ایکسپورٹ یورپی یونین کے ممالک سے ہوتی ہے اور اس خطے کے ملکوں کے اقتصادی بحرانوں نے برطانیہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر یوں دکھائی دیتا ہے کہ یورپ کا اقتصادی بحران مستقبل قریب میں قابو میں آنے والا نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اس کا دائرہ اور بھی وسیع تر ہو جائے، اور اگر ایسا ہوا تو یورپ اور امریکہ کی منڈیوں کو سنگین خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
برسلز میں ہزاروں مسلمانوں نے مظاہرہ کر کے مسجدوں پر حملے کی مذمت کی ہے۔ موصول خبروں کے مطابق بیلجیم اور اس کے کئی ہمسایہ یورپی ملکوں کے ہزاروں مسلمانوں نے برسلز میں ایک شدت پسند وہابی کی جانب سے مسجد امام رضا علیہ السلام پر حملے کے خلاف خاموش مظاہرہ کیا۔ یاد رہے کہ برسلز میں واقع مسجد امام رضا پر گزشتہ ہفتے اتوار کی رات ایک شدت پسند وہابی کے حملے میں مسجد میں آگ لگ گئی اور مسجد کے پیش نماز شیخ عبداللہ دہدو جاں بحق ہو گئے۔ مظاہرے میں کئی ملکوں کے مختلف دینی و سیاسی سماجی شخصیتوں نے حصہ لیا اور مسجدوں پر حملے کی شدید مذمت کی۔ مظاہرین نے برسلز میں بلدیاتی کونسل کی عمارت کے سامنے اجتماع کیا اور وہاں سے وزارت قانون کی عمارت کی سمت مارچ کیا۔ مظاہرے کے ایک منتظم العیاشی بوتمزین نے اس موقع پر کہا کہ ہم بیلجیم کی عدلیہ سے اس سلسلے میں شفاف تحقیق اور جلد از جلد نتائج کے اعلان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آخر میں ایک بار پھر آج کی اہم ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گلوبل مارچ ٹو بیت المقدس یوم الارض پر صہیونی حکومت کے خلاف وسیع عالمی ریلی اور مظاہرے کی تیاری۔ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف عوام کے مظاہرے، سعودی اور بحرینی فوجیوں کی بربریت۔ صدر کے خلاف سوئس حکام کو خط نہیں لکھا جائے گا، پاکستان سپریم کورٹ کو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا جواب۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیے، پتا ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور یہیں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔